الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کو بھیجا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو اپنی امت کو اللہ کا تعارف کراتے تھے کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیے ہے اور اس نے تمہارے بقا کا جو سامان ہے وہی پیدا کیا ہے، زندگی اور موت اسی کی ملکیت ہے، جب تک وہ چاہے گا آپ کے سانسیں چلتی رہے گی اور جب آپ کا وقت جو اس کے طرف سے آپ کے لیے لکھا گیا ہے پورا ہو جائے گا تو سانس رک جائے گی۔ درمیان میں اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہے، صحت بھی رہتی ہے، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ آپ کی آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اچھے حالات میں بھی، برے حالات میں بھی، رحمت کے حالات میں، زحمت کے حالات میں وہ آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف انبیاء کرام کی محنت تھی، دوسرے طرف شیطان کی محنت تھی۔ شیطان یہ محنت کرتا ہے، اب بھی کرتا ہے، اس زمانے میں بھی کرتا تھا، کبھی مورتی سامنے لاتا ہے، کبھی بت سامنے لاتا ہے، کبھی درخت، کبھی قبر اور کبھی دیگر حیوانات جو اللہ کے مخلوقات ہے، اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ یہ بھی خیر اور شر کے مالک ہے، نفع نقصان کے مالک ہے، اچھے برے حالات دینے والے یہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ استقامت عطا کی تھی، کیونکہ وہ عوام کے بہتری کے بات لے کے عوام کے پاس جاتے تھے اور ان کو بتاتے سمجھاتے تھے کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہو اس راستے کے آخر میں جہنم، جہنم کا گڑا، جہنم کے آگ، جہنم کی تکلیفیں ہیں، اور انتہائی خیرخواہی کے ساتھ لوگوں کی طرف جاتے تھے، لوگ سامنے سے پتھر برساتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، شاعر مجنون کہتے تھے، طرح طرح کے تمغے دیتے تھے، جو گٹیا سے گٹیا تمغے ان کے پاس ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود انبیاء اپنی محنت نہیں چھوڑتے تھے، مسلسل اگلے دن پھر اسی قوم کے پاس جاتے ہیں اور محنت فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء بھیجے جاتے تھے, کس لیے بھیجا جاتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی کا تعارف کرانے کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں. لہذا اپنے رب کو پہچانو, اس کی بندگی کرو, اس کے طرف سے زندگی گزارنے کا ایک نظام ہم لے کے آئے ہیں آپ کے پاس, اسی نظام کے مطابق زندگی گزارو, اپنا عقیدہ درست کر لو. تمام کے تمام مخلوقات جس کے طرف شیطان آپ کو لے کر گئے ہیں, ان سب کو چھوڑو, اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرو, اسی میں تمہاری کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی, اسی میں چین اور سکون ہے. اور شیطان جن راستوں کے طرف کھینچ کے آپ کو لے جاتا ہے, وہاں ناکامی ہے, وہاں پریشانی ہے, وہاں بے چینی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اہم مہم مسائل بتانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں اور مثالوں سے اہم باتیں سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں, ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. دو آدمی ہے اور ایک آدمی وہ ہے جو, مطلب ایک دو غلام ہے, ایک غلام وہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ پارٹنر ہے, اس کا مالک ایک نہیں ہے متعدد ہے, اور پارٹنر بھی سارے ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ زدی ہے, آپس میں بغض حسد اور زد اور عناد ہے. اب یہ غلام ایک کے پاس جا کر اس کا کام کرتا ہے, دوسرا ناراض ہوتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے تو تیسرا ناراض ہوتا ہے, تیسرے کے پاس جاتا ہے تو چوتھا ناراض ہوتا ہے. سارا دن ساری رات یہ محنت میں گزارتا ہے لیکن ایک بھی راضی نہیں ہے, اور دل سے شوق سے کوئی کھانا کھلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. محنت آپ نے سارا دن اس کی خدمت میں گزارا, جاؤ اس سے مکانا مانگو, اور یہ آدمی طرح طرح کے باتیں سنتا رہتا ہے جو دلوں کو زخمی کرنے والی باتیں ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے تھکا ماندہ رات کے آدھے حصے میں بستر پر آ کے لیٹ جاتا ہے, اور پھر بھی بلاوے آتے رہتے ہیں, نہ دن کو آرام نہ رات کو آرام, نہ دن اور نہ زندگی میں چین اور سکون, اور ہمیشہ تھکا ماندہ رہتا ہے. ایک غلام یہ. دوسرا غلام وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے, رجلن سلمن لرجلن. دوسرا وہ غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے, اور وہ مالک بھی انتہائی خیرخواہ ہے, وہ ظلم نہیں کرتا اپنے غلام کے اوپر, زیادتی نہیں کرتا, اور اس کے محنت سے زیادہ اس کو نوازتا رہتا ہے, اور چین اور سکون کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے. ہر وقت مالک اس سے خوش ہے, وہ مالک سے خوش ہے. حل یستویان مسئلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان دو غلاموں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ ان دو غلاموں کی زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ زمین آسمان کا فرق. تو ہمیں سمجھاتے ہیں یہی مثال ہے ان لوگوں کی, یعنی دنیا کے اندر لوگ بھی دو طرح کے, ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں, اللہ پر ایمان لے کر آئے, اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے, قرآن پر ایمان لے کر آئے, آخرت پر ایمان لے کر آئے, وہ صرف اللہ کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں, کسی اور کی بندگی نہیں کرتے ہیں. ان کی زندگی کے اندر چین ہوتا ہے, ان کی زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے, خوشیاں ہوتی ہیں. جب وہ نماز کے لیے تکبیری تحریمہ باندھتے ہیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، نماز میں اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، چین کی زندگی، سکون کی زندگی ہے اس کے پاس. اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو غیر مسلم ہے، ہمارے برابر میں جو ملک ہے، جا کے وہاں کے لوگوں سے پوچھے جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں، یا یورپ والوں سے پوچھے، مغرب والوں سے پوچھے. مال دولت کی کمی نہیں ہے لیکن سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں، اس لیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں جانتے، اس کی بندگی نہیں کرتے. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر جن کا عقیدہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ساتھ وہ اولیاء کرام کے اوپر اعتماد اور بھروسہ جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں، اس طرح بھی ان کا عقیدہ چلا جاتا ہے، ان سے پوچھو. ہر مہینے کے اندر کبھی شاقیق کی طرف ان کا سفر ہوتا ہے، کبھی داتا کی طرف ہوتا ہے، کبھی سیون کی طرف ہوتا ہے، کبھی اسی شہر کے اندر دائیں بائیں جو مزارات ہیں وہاں ان کا سفر ہوتا رہتا ہے، وہاں چڑھاوے کرتے ہیں، وہاں نیازیں بانٹتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. ایک سفر سے واپس آتے ہیں، دوسرے کے لیے تیاری کرتے ہیں. اور جن کا عقیدہ مضبوط ہے، اعتماد بھروسہ اللہ پر ہے، وہ پنج وقتہ نماز اپنے محلے کے مسجد میں پڑھتے ہیں، زندگی میں چین اور سکون ہے، عبادات میں مزہ آتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے. یعنی یہ جو حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالی مثالیں دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ اتنی محبت ہمارے ماں باپ کو ہم سے نہیں ہے جتنی محبت اللہ کو ہم سے ہے. ہمارے ماں باپ اگر بہت زیادہ دیندار ہے تو وہ نجات کا راستہ اپنے اولاد کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو نجات کا راستہ برائے نام بتاتے ہیں، اصل راستہ وہ دنیا کا اپنے اولاد کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تو میرے دوست، میرے بھائیو، ہمارے نبی نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے، ہمارے نبی کے جو تعلیمات ہیں عقیدے سے متعلق، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پڑھیں اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ اللہ کے اوپر لے کر آئے، مخلوق سے ہٹا کر اللہ کے اوپر اپنے عقیدہ لے کر آئے، اعتماد اور بھروسہ اللہ کے اوپر کرے. اچھے حالات بھی اسی کی طرف سے ہیں، برے حالات بھی اسی کی طرف سے ہیں، نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، زحمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں. میرا رب میرا امتحان لیتا ہے دونوں حالتوں میں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے آپ اونچے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، جب آپ صبر اختیار کرتے ہو تیزی کے ساتھ پہنچ جاتے ہو، لیکن بشرطی کہ آپ کا اعتماد اللہ پر ہو تو پھر آپ صبر کر سکیں گے. اعتماد اللہ پر نہ ہو تو پھر بے صبری کے کلمات زبان پر آئیں گے، ثواب کے بجائے اور زیادہ گناہگار ہو جائیں گے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد بھروسہ کرتے ہیں ان کو ثواب بھی ملتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر چین اور سکون بھی ہوتا ہے، اور آخرت کی کامیابی تو اس کا مقدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم فرأیت النبی ومعہ الرحیت والنبی ومعہ الرجل والرجلان والنبی لیس معہ احد. اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے تمام کے تمام انبیاء کو پیش کر دیا، اللہ نے مجھے دکھایا، ایسے نبی کو میں نے دیکھا جن کے پاس چھوٹی سی جماعت ہے، یعنی 3 سے لے کر 9 تک اس کے پاس امتی ہے. ایسے نبی کو بھی میں نے دیکھا جس کے پاس 1 امتی ہے. ایسے نبی کو دیکھا جن کے پاس 2 امتی ہے. اور ایسے نبی کو بھی دیکھا لیس معہ احد جس کے پاس 1 امتی نہیں ہے. ادرف علی سواد عظیم. اچانک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دکھایا کہ ایک نبی ہے, اس کے پاس بہت بڑی جماعت ہے. فظننت انہم امتی, میں نے خیال کیا کہ شاید یہ میری امت ہوگی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا تھا کہ آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے جو قرآن مجید کی صورت میں مجھے معجزہ دیے ہے, یہ معجزہ قیامت تک رہے گا, لوگ اس معجزے کو پڑھتے رہیں گے اور اس معجزے کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہوگی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ٹھہرا کہ شاید یہ میری امت ہے. فقیل لی ھذا موسیٰ و قومہ, مجھے بتایا گیا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. ولیکن انظر الی الجبل الی الافق, لیکن آپ ذرا اس طرف دیکھیے. جب میں نے دیکھا, فیضہ سواد عظیم منتحد دینے کا, انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے. ثم قیل لی انظر الی الافق الاخر, پھر کہا گیا کہ دوسرے طرف دیکھے. فیضہ سواد عظیم, جب میں نے دوسرے طرف دیکھا تو تحد دینے کا انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے. فقیل لی هذه امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب, مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 اور ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی, بغیر عذاب کے, وہ ڈائریکٹ آپ کے شفاعت سے جنت میں جائیں گے. اور یاد رہے کہ 70 کا عدد عربی کے اندر تحدید کے لیے کم تکثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تب یہ ہے کہ اس کا مطلب نہیں کہ 70,000 ہوں گے, مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں, بہت زیادہ. 70,000 نہیں, بہت زیادہ, کیونکہ یہ عدد عربی کے اندر زیادتی بیان کرنے کے لیے یہ عدد آتا ہے. فنهض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودخل بیتہ, اس کے بعد پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے, اپنے گھر تشریف لے گئے. فخاز الناس فی اولئک الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب, اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے, کیونکہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب حدیث بیان کرتے تھے تو صحابہ کرام بعد میں اس کو یاد کرتے تھے, دہراتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر جو عظمت دین کی تھی وہ کسی اور چیز کی نہیں تھی. غور سے سنتے تھے, بعد میں پھر دہراتے تھے. تو صحابہ کرام آپس کے اندر مذاکرہ کرنے لگے کہ جو 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فقال بعضهم هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم, بعض صحابہ کرام کہنے لگے یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو پیغمبر کی صحبت ملی ہوگی. وقال بعضهم هم الذين ولدوا في الاسلام, اور بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے, مسلمانوں کے گھروں میں جوان ہو. ولم یشرکوا باللہ شیئا, اور پوری زندگی انہوں نے اللہ کے سوا مخلوق کو سجدہ نہیں لگایا ہو, یہ لوگ ہوگی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ملدی تخاضو نفی ہی, کس مسئلے کے اندر آپ گفتگو کر رہے ہو؟ اخبرو ہو, صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ 70,000 بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے, تو ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے. فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون, آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوگا, نہ دم ڈالنے والے ہوں گے, نہ دمیں ڈلوانے والے ہوں گے, نہ عاملوں کے پاس آنے جانے والے ہوں گے, کیونکہ آج کل تو عاملوں نے مسلمانوں کے عقائد کو کھوکھلا کر دیا. آپ پر تعویذ ہے, آپ پر سفلی ہے, کالی سفلی ہے, موٹی ہے, پتلی ہے, پیلی ہے, دنیا کا بر دنیا بھر کا جھوٹ کہہ کر مسلمانوں کے عقائد کو تباہ کر دی. ایسے نہیں ہوں گے, نہ وہ چیزوں سے نیک فالی بد فالی لینے والے ہوں گے. کیسے لوگ ہوں گے؟ والا ربہم یتوکلون, پکے ٹکے مسلمان ہوں گے, ان کے پاس وہ عقیدہ ہوگا جو حبیب کبریا علیہ السلام اللہ کے پاس لے کر آئے ہیں. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ان کا اعتماد ہوگا. خیر شر اللہ کی طرف سے, بیماری صحت اللہ کی طرف سے, اچھے برے حالات اللہ کی طرف سے, اللہ ہی ان حالات کو ڈالنے والے ہیں, اللہ ہی ان حالات کو اٹھانے والے ہیں. حالات آئے ہیں ذرا مناسب نہیں ہے, میرا رب مجھے اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. شیطان نے آپ کو عامل کی طرف لگا دیا, اور اس طریقے سے کہیں بت کی طرف لے گئے, کہیں مزار کی طرف لے گئے. اسی مجلس کے اندر حضرت عکاشہ مشہور صحابی ہے بیٹھے ہوئے تھے. فقال عکاشہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, حضرت دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بن سے بنا دے. فقال انت منہم, آپ نے دعا مانگی اور دعا کی قبولیت کی خبر مل گئی, آپ نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ آپ بھی ان میں سے ہو. فقال رجل آخر, ایک دوسرا آدمی کہنے لگا, حضرت ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان سے بنا دے. آپ نے فرمایا سبقك بها عکاشة, وہ قبولیت کی گھڑی عکاشة لے کر گئے. اب آپ اس کو دیکھ کر جو ہے نا یہ درخواست دیتے ہو. تو اگر ہمارا عقیدہ اسی طریقے سے مضبوط بن جائے گا, اعتماد مخلوق سے ہٹ کر اللہ کے اوپر آ جائے گا, پھر آپ دیکھیں کتنا سکون ہے ہماری زندگی کے اندر, کتنا چین ہے ہماری زندگی کے اندر. پھر قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کی تلاوت کا لذت کی لذت دیکھیے, اور نمازوں کے اندر آپ سکون دیکھیں, پھر اور نمازوں کے اندر جو لذت ہے وہ دیکھیے. آزان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی آپ اسی طریقے سے بے چین ہو جائیں گے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے, بے چین ہوتی. انتظار ہوگا آپ کو آزان کا, تاکہ آزان آ جائے اور میں فوراً نکل مسجد جاؤں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں. اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام کا عقیدہ اسی طریقے سے بنایا تھا. سب سے پہلے 13 سال مکے میں آپ نے عقیدہ پر محنت کی, اور جب عقیدہ بنا تو پھر سارے کے سارے احکام 10 سالوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے ہیں, اور پھر ان احکام پر صحابہ کرام نے من وعن پورا پورا عمل کیا. اور حدیث ہے اگر یہی احکام مکہ میں نازل کیے جاتے جب تک مسلمانوں کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر مضبوط نہیں بناتا تو لوگ انکار کرتے. میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, میں زنا نہیں چھوڑ سکتا, میں لوگوں کا مال ہڑپ کرنا نہیں چھوڑ سکتا, ان دو کا ذکر حدیث میں ہے. لوگ انکار کرتے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن 13 سالوں میں جب امت کا عقیدہ بنا اس کے بعد احکام آنا شروع ہو گئے تو صحابہ کرام اسی وقت احکام پر عمل کرنے لگے, اور شراب کے مٹکے توڑنے لگے. حکم ملا کہ آج تک جتنے غیر مسلم عورتیں صحابہ کرام کی نکاح میں ہے, مہاجرین کی نکاح میں چھوڑ دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے غیرتی آدمی نے بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, اللہ کا حکم ہے. اب تک گنجائش تھی, آج کے بعد مسلمان غیر مسلم خاتون کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا, حکم آگے. توڑ دیا سب. اس لیے کہ آپ نے صحابہ کرام کا عقیدہ بنایا, قرآن اور سنت کے مطابق آپ نے ان کا عقیدہ بنایا, عقیدہ بن گیا. عقیدہ کیا ہے؟ کہ دل کے اندر اللہ اتر جائے, مخلوق دل سے نکل جائے, عقیدہ ہے. پھر اللہ کے لیے آدمی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. پھر صرف دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, مخلوق کا خوف نہیں ہوتا. ہجرت کا سفر ہے اور کافر تعاقب کیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اپنے ساتھی ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے, مشرکین تلاش میں نکلے تھے, غار ثور کے دروازے پر پہنچے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا مشرکین کے قدموں کو کہ بالکل ہمارے سروں کے برابر ہے, تو کہنے لگے لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا. حضرت اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ان کے پیر ہمارے سر برابر ہے, ہمیں دیکھ لیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے بارے میں خوف نہیں تھا, پیغمبر کے بارے میں غم تھا کہ حضرت کو نقصان نہ پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اپنے ساتھی کا اعتماد کس طریقے سے اٹھاتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں اللہ کے اوپر. کہتے ہیں ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, کیا خیال ہے آپ کا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے؟ تو اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میری آپ کی حفاظت ان کافروں سے اللہ کرتا ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں, یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارے سروں کے اوپر اگر یہ بالکل اپنا پیر بھی رکھے تب بھی یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہنچے ہوئے کافروں کو اندھا گنگا بہرا بنا دیا اور واپس چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کے سارے طریقوں کو جانتا ہے, سارے راستوں کو جانتا ہے. یہ عقیدہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا تھا جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقی سے ہم واپس آ رہے تھے مدینہ, جزیر عرب کے دشتوں میں درختیں بہت کم ہوتی ہیں اور قافلہ ہمیشہ دوپہر کے وقت قیلولہ کرتا تھا, آرام کرتا تھا. گرمی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے, سفر مشکل ہوتا ہے. فَأَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, گنے چاؤں کا ایک درخت مل گیا تو ہم نے وہ حضرت کے حوالے کر دیا. حضرت آپ اسی درخت کے چاؤں میں آرام کرے, ہم اپنے لیے آس پاس چاؤں تلاش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اتار کر درخت کے ساتھ لٹکا دیا اور وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. صحابہ کرام دائیں بائیں آگے پیچھے چاؤ کے تلاش میں نکلے, جہاں چاؤ ملا وہاں لیٹ گئے. فجاء رجل من المشرکین وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرا, یہ جو مشرک ہے کافر ہے, یہ اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں رہتے تھے, کسی طریقے سے ہمیں موقع ملے آپ کو شہید کرے, اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کے قتل کے در پہ رہتے تھے. جب جس وقت ہمیں موقع ملے ہم ان کو شہید کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا خلیفہ دوم, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا خلیفہ سوم, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا خلیفہ چارم, اور آج بھی علماء کی قتل کے در پہ رہتے ہیں, موقع ملتے ہی ضائع نہیں کرتے ہیں. یہود اور نصارہ نے اپنے ایجنڈوں کو علماء کے قتل کے پیچھے اور مذہبی رہنماؤں کے قتل کے لیے اس زمانے سے جو لگائے ہیں وہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے. اعلی کار ہمارے مسلمان بنتے ہیں وہاں سے نہیں آتے, اس لیے قاتل کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ مشرک آیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا رکھی تھی, فاخترتہ, حضرت کے تلوار کو اتارا کہ یہ تلوار اچھی ہوگی, اور نیام سے تلوار کو نکالا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کے قریب آ کر بیٹھ گئے. اتنے میں آپ کی آنکھ کھلی, جب آپ کی آنکھ کھلی آپ کی تلوار کافر کے ہاتھ میں ہے, آپ کے گردن کے برابر بیٹھا ہوا ہے, وہ کافر کہتا ہے تخافونی, تم مجھ سے ڈرتے ہو, کیونکہ ساتھی تو سارے دائیں بائیں نکل گئے ہیں, کوئی بھی ساتھ نہیں, کوئی خادم ساتھ نہیں, کوئی گارڈ ساتھ نہیں. کافر کہے تخافونی, آپ مجھ سے ڈرتے ہو. اس کو کہتے ایمان, اس کو کہتے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ. انتہائی مطمئن تھے, دیکھ رہے تھے دشمن میرے برابر بیٹھا ہے, میری تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ پر اعتماد اور بھروسے کا یہ حال تھا. آپ نے فرمایا لا, میں آپ سے نہیں ڈرتا, جس سے میں ڈرتا ہوں وہ ذات ایک ہی ہے, مخلوق سے میں نہیں ڈرتا, ہم بھی اس غیرتی نبی کی امتی ہے. پھر وہ کافر کہتا ہے میں یعصمک منی, کون آج آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ, مجھے اللہ بچائے گا, میرا رب ہے بچانے والا, تم کون ہو مجھے قتل کرنے والے, جب بچانے کے لیے میرا رب موجود ہے. فسقط السيف عن يده, اس کافر پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہاتھ کانپتا ہوا تلوار نیچے گر گئی. اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا, تلوار نیچے گر گئی. آپ نے تلوار کو اٹھایا, اب آپ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کے قتل کے لیے آیا ہوا مشرک وہ آپ کے تلوار کے نیچے ہے. آپ فرماتے ہیں میں یعصمک منی, اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا, اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. ان کو یقین تھا کہ میرا بت مجھے نہیں بچا سکتا, میرا الہ مجھے نہیں بچا سکتا, میرا معبود مجھے نہیں بچا سکتا. قرآن ان کا عقیدہ بیان کرتا ہے, ان کے حالات بیان کرتا ہے, جب سمندروں کے لہروں میں طوفانوں میں گر جاتے تھے یقین ہوتا تھا کہ اب ہمارا بت یہاں نہیں پہنچ سکتا ہماری مدد کو, پھر وہاں وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے. اور جب جہاز کو کشتی کو نجات ملتی اور وہ کنارے لگ جاتی پھر وہاں دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کرتے تھے کچھ دنوں کے بعد. تو وہ کافر کیا کہتا ہے, کن خیر آخذین, حضرت رحم کیجئے, بہترین اٹھانے والا بنیے, کیا مطلب, میرے اوپر رحم کیجئے, اب میں آپ کے تلوار کے نیچے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, آپ یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں اللہ کا رسول ہوں. قال لا, اس نے کہا کہ اب تمہیں یہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, ولیکن اعاہدک, اللہ اقاتلک ولا اکون مع الذین یقاتلونک, ایک وعدہ کرتا ہوں فی الحال, نہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دوبارہ آؤں گا اور نہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ دوں گا, فی الحال یہ وعدہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ چھوڑا, فخل سبیلہ, یہ ہے اخلاق. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن جب بھائی بھائی سے ناراض ہوتا ہے تو مرتے دم تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، پڑوسی پڑوسی سے ذاتیات کی وجہ سے ناراض ہو گیا، بات نہیں کرتے، رشتے ٹوٹ پوٹ کے شکار ہو گئے شیطان کے بہکاووں کی وجہ سے. اگر آپ نے بات کرنے میں پیل کر دی تو آپ کی عزت تباہ ہو جائے گی، اگر آپ نے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا تو پھر آپ اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا ما زاد اللہ بعاف الا عزا، اللہ تبارک و تعالی نے عزت معاف کرنے میں رکھی ہے. ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے وہ احسن الى من اساء کا، آپ کے ساتھ جو برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرے، آپ کی اچھائی اس کو شرمندہ کرے گی، آپ کی اچھائی اس کو نادم بنائے گی، وہ شرمندہ ہوگا. لیکن آج ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں اور پیغمبر کے تعلیمات کو ذاتیات کی وجہ سے اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالتے ہیں. تو آپ نے ان کا راستہ آزاد کر دیا، چھوڑ دیا اس آدمی کو. فآتا اصحابہ، اب یہ آدمی اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس آیا ہوں کائنات کے سب سے بہترین ہستی کے پاس سے. کس آدمی کے قتل کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا؟ کس آدمی کے قتل کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا؟ اور پھر اس کے بعد مشرب بے اسلام ہو گیا. کسی نے پوچھا وہاں اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ تو کہنے لگا اسلام وہاں اس لیے قبول نہیں کیا کہ بزدلی کا چانپ لگ جاتا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے تلوار کے خوف سے اسلام کو قبول کیا. ورنہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق نے تو اس وقت آپ کے عظمتوں کو میرے دل کے اندر پیدا کیا تھا. مشرب بے اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ آگے تھے میں پیچھے تھا، اور یا غلام کہہ کر جو ہے نا آپ مجھے عقیدہ سمجھا رہے تھے. کہا کہ یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو. حیرت ہوتی ہے کہ آج مسلمان یا غوث اعظم کے نعرے لگاتا ہے، مسجدوں کے اندر سٹیکر لگ گئے، اللہ کے گھروں کے اندر یا علی کے نعرے لگاتے ہیں مسلمان، اور یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور حبیب کبریا کی تعلیمات کیا ہے، اپنے چچزاد بھائی شاگرد خاص رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس کو اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں جس طریقے سے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر وقت کہتے رہو میں موجود ہو یا نہ ہو یا رسول اللہ، نہیں، آپ نے نہیں فرمایا. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، جب بھی آواز دینی ہو اللہ کو آواز دیا کرو. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أَن يَزُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَزُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور اس سے پہلے ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. کہا کہ اچھی طریقے سے یہ بات دل و دماغ میں بٹھاؤ، ساری دنیا اگر آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، ساری دنیا اگر آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ فائدہ جو اللہ نے آپ کے لیے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس فائدے کے اندر ایک ذرے کا اضافہ دنیا نہیں کر سکتی. اس کی حمایت مخالفت بے جا ہے. اللہ کو راضی کرو, اللہ کو ساتھ لو, اللہ تیرے ساتھ ہے تو کامیاب ہے, اللہ اگر ناراض ہے تو ناکام ہے. دنیا کے ساتھ دینے سے, مخالفت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ساری دنیا اگر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے, جو نقصان اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے اس نقصان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی دنیا, ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی. یہ عقیدہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عقائد بہت کمزور ہو گئے. تقریباً وہ عقیدہ ناپید ہو گیا مسلمانوں میں جو اللہ کا حبیب اللہ کے پاس لے کر آئے تھے, اور جو عقیدہ آپ نے صحابہ کرام کے حوالے کیا تھا, جو عقیدہ صحابہ کرام نے تابعین کے حوالے کیا تھا, جو عقیدہ تابعین نے تبع تابعین کے حوالے کیا. لیکن آج وہ عقیدہ قرآن میں موجود ہے, آج وہ عقیدہ احادیث میں موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے چند احادیث پڑھی ہے, یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو دیا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے قریب آ جائے, حدیث کے قریب آ جائے, علماء کے صحبت اختیار کرے, اپنا عقیدہ سیکھے, اپنا دین سیکھے, اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو دنیا کے اندر, دنیا کی زندگی میں چین اور سکون ملے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے گی, آخرت کے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ, بغیر حساب و کتاب کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے جنت میں جائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.